الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم بجڑ کے بیٹھ جائے کریں تھوڑا انشاءاللہ فائدہ ہوگا کوئی ایران میں بیٹھ جاتا ہے کوئی توران میں بیٹھ جاتا ہے جڑ کے بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے اللہ جی فرماتے ہیں وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کیا جواب دوں گا اگر سوال ہو گیا تو جواب کیا دوں گا اے عائشہ جس سے سوال کر لیا گیا اسے ضرور عذاب دیا جائے گا من حوسب عذب جس سے حساب لے لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ نے پوچھا آپ یہ بتائیے آسان حساب کیا ہے اللہ سے مانگنا چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اردو میں کہہ لیں اللہ ہمارا آسان حساب فرما دے اللہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ آپ ہمارا حساب لیں ہمیں اپنا پتہ ہے خود چٹھا کٹھا پتہ ہے ہمیں تو آپ ہمارا حساب نہ لیجیے گا اللہ بہت گڑبڑے ہیں میرے اللہ معاف فرما دے معاف فرما دے اللہ سے مانگنا چاہیے لیکن ایک معافی وہ ہے جو میں اپنی بات ہی کروں گا ٹی وی بھی دیکھا جا رہا ہوں استغفار بھی پڑھے جا رہا ہوں رشوت بھی لوں گا اور استغفار بھی کروں گا وراثت بھی نہیں دوں گا استغفار بھی کروں گا تو یہ استغفار بھی ہم پر استغفار پڑتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آسان حساب کیا ہے آپ نے فرمایا بندے کو بلایا جائے اور بغیر حساب کتاب کے کہا جا تجھے معاف کیا اللہ یہی کر دیجیے ہمارے ساتھ ہم حساب دینے کے تو قابل ہی نہیں ہیں اگر پوچھ لیا گیا تو پکڑے جائیں گے جواب ہی نہیں ہے کسی بات کا کسی چیز کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے میرے ربا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ یہ جو خوف ہے نا خوف الہی یہ ایسا ہے جیسے کہ گاڑی کے لیے پیٹرول ہوتا ہے تو دین پر چلنے کے لیے اعمال صالحہ کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے خوف ایسا ہے جیسے کہ گاڑی کے لیے پیٹرول ہوا کرتا ہے گاڑی بغیر پیٹرول کے نہیں چلا کرتی 4 کروڑ روپے کی گاڑی ہو یا 40,000 روپے کی گاڑی ہو چلے گی تب جب اس پہ پیٹرول ہوگا تو اسی طرح میرے پیارے بھائی ہمارے دین کی گاڑی تب چلے گی جب خوف الہی ہوگا اب یہ خوف نیک اعمال بھی کراتا ہے برے اعمال سے روکتا بھی ہے جس کو خوف الہی ہو ایک اللہ والے عثمان خیر آبادی ان کی پرچون کی دکان تھی لوگوں کو سودا بیچا کرتے تھے کوئی آتا کھوٹا سکہ دیتا دیکھتے رکھ لیتے سودا کھڑا دے دیتے لوگ کہتے بھائی یہ تو کھوٹا سکہ دے کر گیا ہے کہاں مجھے معلوم ہے ہاں مجھے معلوم جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بستر پر اٹھ بیٹھے اور ہاتھ اٹھا دیے اے اللہ تو جانتا ہے کہ عثمان خیر آبادی ساری زندگی لوگوں سے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا میرے ربا اب میرے کھوٹے اعمال قبول کر لے میرے کھوٹے اعمال قبول کر لے اللہ تو اللہ ہے جی اللہ تو بے نیاز ہے اللہ کو میرے آپ کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے بخشنے کے لیے اللہ جی کسی کا محتاج نہیں لا یسأل عما یفعل وہم یسألون اللہ جو کریں اللہ سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو کیوں معاف کر دیا ہم سے پوچھا جائے گا بھئی یہ کام کیوں کیا یہ کام کیوں کیا یہ کام کیوں کیا اللہ ہمیں حساب کتاب سے بچا لے مشکات شریف کی روایت آج نظر سے گزری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم خوف کا یہ عالم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا فرماتے اللہ کی قسم مجھ کو نہیں معلوم اللہ کی قسم مجھ کو نہیں معلوم حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس قدر خوف, تو مجھے اور آپ کو کس قدر ڈرنا چاہیے؟ اللہ کے آگے ہمارے معاملات کیا ہے اللہ جانتے ہیں. تو اللہ سے ڈر جو ہے یہ ایک پیٹرول ہے, اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی, گاڑی نہیں چلے گی. اذان ہو رہی ہے, اللہ کا خوف ہے تو شٹر نیچے گرے گا, اللہ کا خوف نہیں ہے تو شٹر نیچے نہیں گرے گا. اللہ کا خوف اس کو اعمال پر لے کر آئے گا. اللہ کا خوف ہے تو یہ زکات ادا کرے گا, اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو یہ زکات میں بھی ڈنڈی مارے گا. اللہ کا خوف ہے تو روزہ رکھتے ہیں, فریج میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا ہے, شربت بھی موجود ہوتا ہے, کھانے پینے کی چیز بھی موجود ہوتی ہے, لیکن کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہو پھر بھی آدمی اس کی طرف نہیں بڑھتا. یہ اللہ کا خوف ہے جو اس کو روزے کی حالت میں روزہ توڑنے کی طرف آمادہ نہیں کرتا. ورنہ خوف نہ ہو تو سگریٹ پھونک رہے ہیں, خوف نہ ہو تو جوان سے جوان آدمی, ابھی رمضان شریف آئیں گے, ہاں خبریں چلنا شروع ہو جائیں گی, ہیٹ اسٹروک ہیٹ اسٹروک. پہلے نہیں ہوتا تھا, سورج بھائی آج ہی کل تپ رہے ہیں, پہلے تپتے ہوئے نہیں تھے کیا, ٹھنڈے ہوتے تھے بھائی. پہلے بھی روزہ لوگ رکھتے تھے, پہلے تو لوگوں کے گھروں میں اے سی کہاں ہوتا تھا بھائی, جس کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہوتی تھی نا گلی میں, وہ بڑا سیٹ آدمی ہے بھائی. اور اگر پورے محلے کے اندر کسی کے گھر کے اندر, اس زمانے میں ونڈو اے سی چلتے تھے, یہ ونڈو اے سی لگا ہوتا تھا نا, کہتے بھائی بڑے پیسے والے لوگ ہیں بھائی. پورے محلے کے اندر ایک یا دو فون ہوتے تھے جو سارے محلے کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرتے تھے. آ جاؤ بھائی, وہ تمہارے پھپا کے نانا کے چاچا کے ماما کا فون آیا ہے. یہ حقیقت ہے, ہمارے گھر فون لگا تھا, پورے محلے کے لوگ ہمارے گھر آتے تھے, وہ فلانے کو نمبر دیا ہوا ہے فون آ رہا ہے. تو تائش کی چیزیں کہاں تھی؟ اب تو بچہ پیدا نہیں ہوتا پہلے موبائل فون مانگتا ہے, میرا موبائل نمبر, جیس کی لائن لینا. صحیح ہے جی, ذرا اس کے اندر جو ہے نا زیادہ اچھی سروس آ رہی ہے, یا یو فون والے زیادہ اچھی سروس دے رہے ہیں. رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک آپ کی فری کالز ہیں, کیونکہ امی سے آپ کو رات کو 12 بجے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, کھمبے سے ٹیک لگا کر ہاں پھوپھو جان سے بات کرنی ہے, کیسے ہو, کیا کر رہی ہو. ٹھیک ہے, کوئی آگے امام صاحب آ گئے تو جانی نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور استاد آ گیا تو ایسے بن جاتے اندھے, کون ہے بھائی, نابینا بن جاتے. دو چار تو مجھ سے بھی پھنس چکے ہیں نا, مجھے دیکھیں کون ہے بھائی, آپ ہے لگ دے رہے آپ, مجھے بھی تم وہ نہیں لگ رہے بھائی جوتے, تم یہ سمجھو نہ میں نے تم کو دیکھا نہ تم نے مجھ کو دیکھا, لگے رہو شاباش, نکاح پڑھانے ادھر ہی آنا. لیکن تو یہ جو خوف ہے نا, یہ خوف انسان کو نیکی پر بھی لے کر آتا ہے اور گناہوں سے بھی بچاتا ہے. اب حج ہے, اللہ کا خوف ہوگا نا تو یہ مکان بیچ کر بھی اس کے لیے جانا آسان ہوگا, زمین بیچ کر بھی جانا اس کے لیے آسان ہوگا, اللہ کا خوف ہونا چاہیے. زیور بیچنا بھی عورت کے لیے مشکل نہیں ہوگا. الحمدللہ کتنے احباب کو میں جانتا ہوں جن کی خواتین نے پورا پورا زیور بیچ دیا, اور اللہ کا خوف آمادہ کرتا ہے کہ بھائی حج پہ جانا ہے, اور نہ ہو تو ہزار بہانے, جیسے آج کل حج کرنے کے بہانوں میں نمبر ایک بہانہ, ہماری بیٹیاں ہیں ہم پر حج فرض ہی نہیں ہے. بھائی یہ کون سا قانون ہے بھائی, نماز بھی آپ پہ فرض نہیں ہونی چاہیے تھی, زکات بھی فرض نہیں ہونی چاہیے تھی, روزہ بھی فرض نہیں ہونا چاہیے تھا. حج کی شرائط کے اندر ہم نے ساری کتابیں چھان ماری, یہ بیٹی والی شرط تو ہم کو آج تک نہیں کہیں نہیں ملی بھائی. نہیں, مجھ پر چونکہ بیٹیاں ہیں بیٹی کا میرا فریضہ ہے. بھائی اگر آپ پہلے ٹائم پڑاس ہو گئے, صحیح ہے جی, آپ کا ٹکٹ پہلے کاٹنے کے لیے آ گئے فرشتے, تو کیا کریں گے آپ, کہیں گے نہیں نہیں ابھی میرا فریضہ باقی ہے, کیسے نالائق فرشتے ہو, تم کو شرم نہیں آتی ابھی سے مجھے لے کر جا رہے ہو, ابھی تو میں نے بہت جینا ہے. جب بوڑھا ہو جاتا نا آدمی تو اس کی دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں, ایک لمبی لمبی امیدیں, اور ابھی تو میں 18 سال کا ہوں. دو بوڑھا بوڑھیا دو بوڑھیاں ایک ٹرین میں سفر کر رہی تھیں, ایک 80 سال کی ایک 90 سال کی. 90 سال والی نے 80 سال والی سے پوچھا, بینا تو والی عمر کیا ہے, داد تو ہے نہیں,
کہ یہی کوئی 16-17 سال. اچھا بہنا تمہاری کیا عمر ہے؟ 90 سال والی بولی. یہی کوئی 18-19 سال. اوپر 100 سال کا بڈھا سو رہا تھا کلیم بھائی, دھڑم نیچے آئے گا, تو کہاں سے آ گیا, اب یہ بھی پیدا ہوا ہو. کیوں کلیم بھائی؟ اللہ 100 سال کی عمر دے نا, اس لیے بول رہا ہوں. آمین گئے نا آپ, ڈر کیوں گئے بھائی؟ جھٹکا لگا, خود نہیں گرے تھے یہ, ٹرین کو ذرا بریک ذرا زور کا لگا تھا, دھڑم سے نیچے آ گئے. صحیح ہے جی, ابھی ابھی پیدا ہوا ہو. تو عمر چھپانے کا شوق تو ہے. تو یہ جو خوف ہے یہی حج کرائے گا, کہ بھائی مال جس نے دیا ہے وہ مال اور دے دے گا اللہ. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ہے کہ جو اس راستے میں خرچ کرے گا اللہ بڑھا چڑھا کر اس کو عطا فرمائیں گے. اللہ کا وعدے پہ یقین نہیں ہے. بھائی جب ہم آئے تھے تو ہمارے جسم پر لباس نہیں تھا, اللہ نے لباس کا انتظام کیا. جب ہم آئے تو ہمارے کھانے کا انتظام نہیں تھا, اللہ نے ماں کی چھاتیوں کے اندر دودھ اتار کر اس کا انتظام کیا, رہائش کا انتظام کیا. وہ اللہ نے پہلی سب چیزیں لکھ دی ہیں, اس چیز کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تو حج وہ کرے گا جس کے اندر خوف خدا ہوگا. اب تو جناب والا ایک آدمی خود بھی نہیں کرتا اور دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتا. مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہو جہاز کے اندر, سب سے پہلے بڑا والا مفتی اعظم پاکستان فتویٰ دے گا, جہاز اڑ رہا ہے اس لیے آپ اڑتے ہوئے جہاز میں نماز معاف ہوتی ہے. ہاں کہیں اگر ایسا نہ ہو سامنے وہ بریک لگا دے, اسپیڈ بریکر آ جائے, آپ منہ کے بل گر جائے. مفتی اعظم ہوں گے سارے کے سارے, پہلے پہلے تو وہ روکے گا نا کہ یہ بھائی نماز نہیں. اور اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو کہے گا کھڑے ہو کے نہ پڑھو. وہ اس طرح والا مفتی ہوگا. پہلے والے مفتی نے فتویٰ دیا نماز ہی نہیں ہے نا بھائی. صحیح ہے جی. اب آپ بڑا والے مفتی کہتا ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھو, بیٹھ کے پڑھ لو. اب وہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے باوضو ہو کر. صحیح ہے, کہتے وضو نہ کرو تیمم کر لو. یہ سامنے والا مفتی ہے, ٹھیک ہے. سامنے والا مفتی کہتا ہے تیمم کر لو. اب وہ قبلہ رخ تلاش کرنا چاہتا ہے تو پیچھے والا مفتی صاحب کہتے ہیں جس منہ پر آئے اس منہ پر رخ کر کے بس. ہاں من ای جہت انشاء, ہاں من ای جہت انشیتا, جس جہت پہ تم چاہو نماز پڑھ لو. چاروں مفتی, ہر طرف مفتی مفتی ہے نا. پتھر اڑایا ایک مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا, ٹھیک ہے. کھڑے ہو کر اگر داڑھی والا سبزی والا ہے نا اس سے ہی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی صاحب ایک مسئلہ ایک درپیش آیا ہوا ہے, میں نے بیوی کو پان کھاتے ہوئے کر دیا تھا, تمہاری میری کوئی تعلق نہیں ہے, تو بتاؤ کیا مسئلہ ہوگا. وہ تو سبزی بیچے گا تو مسئلہ بچائے گا بھائی. جس کو دیکھی داڑھی اس سے مسئلہ پوچھنا شروع ہو گئے. عجیب بات ہے نا. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو خود عمل نہیں کرتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی ایک مثال بڑا اچھے واقعے سے ذکر فرمائی. فرماتے ہیں ایک جگہ جہاد ہو رہا تھا تو کچھ مسلمان شہید ہو گئے, کچھ ہندو بھی اس میں مارے گئے, بہرحال مخالفین بھاگ گئے. اب ایک مجاہد تھا جو شدید زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا, اندھیرا کا گپ اندھیرا, اس نے چاروں طرف دیکھا تو لاشیں لاشیں. اس نے کہا بھائی یہ تو صبح تک میں ایسے ہی پڑا رہوں گا اور جناب کوئی آنکھیں پوچھے گا بھی نہیں, اب کل صبح ہی آئیں گے لاشوں کی, وہ دیکھیں گے کون زندہ کون مردہ, تو میں اکیلے پڑے پڑے کیا کروں گا. صحیح جی. تو اتنے میں ایک جناب والا وہاں سے ایک لالا جی گزر رہے تھے, ہندو بنیا, اس کی نظر پڑی. اس نے کہا لالا جی لالا جی, میری میں تو شہید ہونے والا ہوں, میری پیٹی کے اندر سونے کے سکے نکال لے. لالا جی ڈرے بھی, ابھی یہ مردہ بول رہا ہے کہ زندہ بول رہا ہے. پہلے تو لالا جی کی شلوار گیلی ہوئی, لیکن انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, رسک لیتے ہیں. آگے بڑھے لالا جی. جیسے ہی لالا جی آگے بڑھے اس نے تلوار اٹھائی اور ٹانگ پہ زخم لگا دیا. لالا جی بھی دھڑام سے نیچے گر گئے. کہ یہ کیا کیا؟ کہ لالا جی تمہاری عقل بھی کیا جو ہے نا حیدرآباد دکن گئی ہوئی ہے, تمہیں عقل نہیں ہے؟ کوئی مجاہد اپنے ساتھ سونے کے سکے لے کے جہاد پہ نکلے گا؟ کبھی تو تو نے یہ کیوں کیا؟ کا اصل میں ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں تھا, میں نے کہا تیرے کو بھی ساتھ لٹا دیتا ہوں. تو تانوی فرماتے وہ لالا جی بولا اوت کی اوت, ہاں خود بھی نہ چلے مجھ کو بھی نہ چلنے دے. ہاں تو بات یہی ہے, خود بھی عمل نہ کرے اور دوسرے کو بھی عمل نہ کرنے دے, فتویٰ دیتا رہے جناب والا. ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ صحیح ہے جی. مفتی صاحب سب سے پہلا فتویٰ آئے گا جہاد میں نماز ہی نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ فتویٰ آئے گا کھڑے ہو کر نہیں ہے، تیسرے نمبر پہ فتویٰ آئے گا من ای جہت شیدا، جس رخ پر بھی جہاز ہو آپ چلتے جاؤ، پائلٹ کے پیچھے، امام کے پیچھے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی. چوتھا فتویٰ دے گا تیمم سے نماز پڑھ لو، وضو کی ضرورت ہی نہیں. چاروں طرف سے الحمدللہ ہمارا پاکستان تو دو چیزوں سے اللہ نے بڑا نوازا، ایک تو یہاں مفتی بہت ہیں، یہاں ڈاکٹر بھی بہت ہیں. آپ ایک سے بتا دیں، بھائی مجھے نزلہ ہے، انشاءاللہ پٹیل صاحب نے پوری ایک لسٹ لکھنی ہے، صحیح شفیع صاحب نے دوسری لسٹ لکھنی، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، ہر ایک نے اتنی دوائیاں لکھنی ہے جیسے جنرل اسٹور ہے ان لوگوں کا، میڈیکل اسٹور ہے ان لوگوں کا، ہر ایک مفتی اعظم پاکستان بنا ہوا ہے نا، کسی کو جو مسئلہ آتا ہو مسئلہ نہ آتا ہو اس نے مفتی اعظم پاکستان بننا ہے، ٹھیک. اور ٹی جے چالیسویں کے بارے میں تو ابھی مجھے بہت کچھ کہنا تھا لیکن کیا کہوں. تو خوف الہی جو ہے انسان کو کام کراتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے. اگر خوف الہی نہیں ہے تو دکانوں میں دیکھ لیجیے، لاکھوں کروڑوں روپے کمانے والا نماز کی توفیق نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر خوف الہی نہیں ہے. اس کی امیدیں بڑی بڑی ہیں، ابھی تو میں نے بہت جینا ہے، ابھی تو بہت معافی کا وقت پڑا ہوا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے، چھٹی بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہی آدمی کے اندر خوف الہی ہو تو وہ کہتا ہے، خود بھی جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اپنے ملازمین کو بھی کہتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض بزرگوں کا یہ معمول رہا، مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے. فرماتے تھے مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ کہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ 80% لوگ جو بے دینی پر ہیں وہ حرام کھانے کی وجہ سے، اور 10% نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اور 10% بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی وجہ سے. سمجھے بھائی، یہ اللہ والے ہیں، خوف الہی ان لوگوں سے سیکھنا ہے کہ اللہ کا خوف کیا ہے، اللہ کا حکم کس وقت میں مجھ کو کیا ہو رہا ہے، یہ خوف اللہ والوں سے آتا ہے. تو جناب سفر پہ چلے جائیے تو دیکھیے، اسی طرح حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والوں کا بھی، جاتے جاتے لبیک لبیک، ہاں وہاں پہنچ کر البیک البیک، یہاں پہنچ کر میرا بیگ میرا بیگ، لبیک لبیک کہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں البیک البیک کہتے ہیں، واپسی پہنچتے میرا بیگ میرا بیگ کہتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہی پورے اس میں سفر کے اندر حج ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک. اب آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو الاؤ ہے 30 kg، ہاں وہاں کسی کو پیسے پکڑا ہے 50 kg روانہ کر دیا. ایک چوری ہوتی ہے ایک کسی انسان کی، اس سے معافی مانگنا آسان ہے، لیکن ایک چوری ہوتی ہے عوام کی. اس وقت 25 crore عوام ہے پاکستان کی، ٹکٹ لیے بغیر ٹرین میں سفر کر لیا، کرے کتنا ہوشیار ہوں میں، 1000 rupees بچا لیے میں نے، 1500 rupees بچا لیے، یا اکانومی کلاس کا ٹکٹ لیا اور تعلقات لڑا کر جناب فرسٹ کلاس میں جا کر بیٹھ گئے. ایک دفعہ میں اپنے شیخ رحمہ اللہ کے وصال کے بعد سکھر گیا، تو واپسی پر ان کے جو خلیفہ تھے حضرت ڈاکٹر صابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، وہ بھی تشریف لا رہے تھے واپس کراچی، تو ٹرین چلی نہیں تھی، تو میں ان کے ڈبے میں جا کر بیٹھ گیا. میرا ارادہ بھی یہی تھا کہ جیسے ٹرین چلے گی میں اپنی اکانومی کلاس میں، صحیح ہے جی، چلا جاؤں گا. ابھی ٹرین ہلی نہیں تو انہوں نے فرمایا کہ بس اب آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، اب آپ اپنے اکانومی میں جائیں، کیونکہ آپ نے پیسے اکانومی کے دیے، آپ نے پیسے اس کے نہیں دیے. یہ ہے اللہ والے. تو حج کے اندر بھی پتہ چلتا ہے، سفر کے اندر پتہ چلتا ہے، 50 kg نکال دیا، خوش ہو رہے، دیکھو 50 kg نکل گیا، 100 kg نکل گیا، دیکھا اب یہ چوری ہے، سراسر چوری ہے. کس کس سے جا کر معافی طلب کرو گے میرے پیارو بھائی؟ یہ باتیں نظر آنے میں چھوٹی ہیں لیکن حقیقت میں بہت بڑی ہیں، حقیقت میں بہت بڑی ہیں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک ایسے اسٹیشن پر پہنچا جہاں پر کوئی صاحبان کوئی کچھ نہیں تھا، چھوٹا سا اسٹیشن تھا، بس ٹرین ایک آدھ منٹ کے لیے رکتی تھی، یوں سمجھ لیجیے جیسے ہمارے ڈرگ روڈ پہ رکتی ہے نا ایک آدھ منٹ کے لیے، بس ایسا، کوئی چھپرا وپرا کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. کہتے میں پہنچا تو تیز بارش شروع ہو گئی، تو وہاں جو اسٹیشن ماسٹر تھا ہندو تھا وہ مجھے جانتا تھا. اس نے اپنے جو ہے کسی کو آواز دی اور کہا کہ بھائی ان کو کمرے میں لے کے چلو وہاں پر بیٹھ جائیں گے. اور آواز ساتھ یہ بھی دی لالٹین بھی لے آنا, لالٹین بھی لے آنا. اس زمانے میں لائٹوں کا زمانہ تو تھا نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا دل گھبرانے لگ گیا کہ اگر یہ حکومت کی لالٹین لے کر آیا تو وہ تو میرے لیے جائز ہی نہیں ہے استعمال کرنا, اور اگر میں اس لالا جی کو یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں تو یہ کہے گا دین اسلام اتنی مشکلات کے اندر بھی اتنی مشکل پیدا کرتا ہے تو اس دین کی طرف ہی نہیں آنا چاہیے, تو مشکل بات ہے. فرمانے لگے, میں دل دل میں دعا کرنے لگا اے اللہ مجھے اس سے بچا لے. تھوڑی دیر بعد اس ماسٹر صاحب نے جو اسٹیشن ماسٹر تھا لالا جی, اس نے اپنے ماتحت کو باز دی اور یار بھائی مولوی جی ہیں مولوی جی, ہاں حکومت کی لالٹین مت لائی ہو, میری ذاتی والی لالٹین لے کر آئی ہو. کیونکہ حضرت تھانوی اور ان کے سلسلے کے بارے میں معروف تھا کہ یہ لوگ یہ کام کرتے نہیں ہیں, یہ کام کرتے نہیں. جیسے میں سنا چکا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک متعلق اسی طرح اسٹیشن پر پہنچے, جیسے ہی ہاں اس کو کمرے میں بیٹھا لیا گیا, کسی وجہ سے ٹرین دیر میں تھی, ماسٹر اسٹیشن ماسٹر پہچانتا تھا. جیسے ہی 5 بجے انہوں نے بتی گل کر دی, جیسے ہی بتی گل کی تو اسٹیشن ماسٹر نے کہا کیا آپ کا تعلق مولانا تھانوی صاحب سے ہے؟ کہا جی. کہا آپ کے یہ بتی گل کرنے سے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ مولانا تھانوی والے ہی ایسا کرتے ہیں, ہندو یہ کہتا ہے تو ہمارے اور آپ کے معاملات کیسے ہونے چاہیے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب خوف الہی ہوتا ہے, اللہ کا خوف ہوتا ہے, پھر یہ معاملات ہوتے ہیں. ورنہ جناب والا چائنا کی چیز ہے جاپان کہہ کے بیچ رہے, جرمن کہہ کے بیچ رہے, ارے جی بہترین A1 چیز ہے بالکل, فرسٹ کاپی کو اوریجنل کہہ کے بیچ دیا. گناہ کبیرہ حرام اپنے گھر لے کر آئے تو ظاہر بات ہے حرام اپنے ساتھ اپنی نحوستیں لے کر آتا ہے. حرام کی مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ جو سود ہے, رشوت ہے, حرام خوری ہے, کسی کا مال ہڑپنا ہے, کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے, بال دیکھنے میں تو بڑا کثیر نظر آتا ہے نا, لیکن فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کو خوب پٹائی کی جائے تو اس کے جسم پہ کیا آ جاتا ہے بھائی؟ ورم آ جائے گا, سوجن آ جائے گی, مولانا عبد الرقیب صاحب جو ہے مولوی حسان بن جائیں گے. صحیح ہے جی, سوجن آ جائے گی, لیکن ان میں سوجن کی اتنی گنجائش نہیں ہے, بیچاری سوجن بھی واپس چلی جائے گی, کہاں آ گئی میں. نہ الحمدللہ ان کو اپنا لگتا ہے نہ دوسروں کا لگتا ہے. صحیح, جس طرح دنیا میں آئے اسی وزن کے ساتھ. صحیح, بار بار اللہ زندگی دے حیاتی دے, دیکھنا پڑے گا موجود ہے نہیں ہے, نکل کے چلے نہ گئے. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال سوجن کی سی ہے, ورم کی سی ہے, دیکھنے میں تو بڑا موتر تازہ لگے گا نا, لیکن کیا اس کو صحت کی علامت کہیں گے؟ اس کو صحت کی علامت نہیں کہیں گے. صحیح, اسی طرح اس حرام اور سود کے مال کی مثال ہے کہ دیکھنے میں تو یہ زیادہ ہوتا ہے, کثیر ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں یہ بہت ہی بودھا ہوتا ہے, اپنی نحوستیں لے کر آتا ہے اپنے ساتھ. ماں باپ سے جھگڑے, بیوی بچوں سے جھگڑے, بچے بیمار, ایسی بیماریاں لو لا علاج. اب جناب والا کیا کر لوگے بھائی, کیا کر لوگے؟ اور رشوت خور اتنا بے شرم ہو جاتا ہے. ہمارے دوست کہنے لگے کہ ہمارے اسکول میں ایک رشوت خور آیا اور رشوت خوری رمضان کے قریب, کہتا ہے چاند نکلنے والا ہے ذرا پیمنٹ جلدی کر دو, عمرہ کرنے جانا ہے. خانہ کعبہ جا کے کہتا ہے اللہ بھی رشوت کے پیسے سے آیا ہوں, روزہ مبارک پر جانا ہے, رشوت کو پیسوں سے جانا ہے, عمرہ کرنے جانا ہے. یہ وہ بات ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے 1450 سال پہلے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگ عمرہ اور حج عمرہ کریں گے, کس کے لیے بھائی؟ ہاں سیر و تفریح کے لیے. اور علماء کریں گے حج عمرہ شہرت کے لیے, جی 30 حج کیے ہیں, جی 25 حج کیے ہیں, ہاں جی 10 حج کیے ہوئے ہیں, ہر سال حج ہوتا ہے, اس شہرت حاصل کرنے کے لیے کریں گے. تو خوف الہی انسان کو انسان بناتا ہے, عبادات کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے پر آمادہ کرتا ہے.
اگر خوف الہی نہ ہو تو انسان تنہائیوں کے گناہوں میں مبتلا تب ہوتا ہے جب میرے دل کے اندر خوف ہی نہیں کہ کوئی مجھ کو دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھ کو آسمانوں سے دیکھ رہا ہے. تو جناب والا جب خوف نہیں ہے تو پھر وہ جو چاہے انسان کرتا پھرتا ہے. اس لیے خوف دلایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, بار بار اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. دنیا سے ڈرنا نہیں ہے, آج ہم معاشرے کی وجہ سے اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتے ہیں, معاشرے کا خوف اختیار کرتے ہیں, دنیا کو اختیار کر لیتے ہیں, ربا کو چھوڑ دیتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیجئے کتنے لوگوں کو خوف ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, سنت لباس پہنا ہوا ہے, بزرگوں کے پاس آتے جاتے ہیں, تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں, لیکن شادی بیاہ جب کرتے ہیں تو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. خوف الہی نہیں ہے, خوف الہی نہیں. اور آج کے زمانے کے اندر تو علماء کو چاہیے کہ چاہے ان کی شادیاں ہوں, چاہے ان کے بچوں کی شادیاں ہوں, اللہ کے واسطے آپ مقتدا ہو. آپ کی شادیاں اگر بینکٹ ہالوں میں ہوں گی, آپ کی شادیاں بڑے بڑے ہالوں میں اور خرچے والے ہوں گی, آپ کے بچے کے ولیمے بڑے مہنگے مہنگے اور دس دس بیس بیس لاکھ کے کھانے اس کے اندر کیے جائیں گے, تو عوام کو سادگی کا کیا سبق پڑھاؤ گے بھائی؟ عوام کو سادگی کا کیا سبق پڑھاؤ گے؟ میں تو ایک دوست ہے, شادی ہونے والی ہے, گھر والوں کا بھی ذہن بنا ہوا ہے, تو پھر مشکل کیا ہے؟ گھر پہ ولیمہ کرو اور صرف گھر والوں کا ولیمہ کرو. کوئی ضرورت نہیں کہ میں نے مجھے نہیں بلاؤ, کیا ضرورت ہے بلانے کی؟ مثال قائم کرو کہ جناب والا ولیمہ ایسے بھی ہو سکتا ہے, تاکہ یہ جو ایک ریت چل پڑی ہے نا, خرچہ 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 خرچہ, ختم کر رہے ہیں ان چیزوں کو. یہ کب ہوگا؟ جب خوف خدا ہوگا. اللہ کا خوف انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے, اللہ کا خوف بچاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک صاحب کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ ان پر تو موت کے آثار ہے, پنکھا چلانا دور کر کے, موت کے آثار ہیں, وہیں بیٹھ گئے. جب اس کی جان نکلی, پاس ایک چراغ جل رہا تھا, رات کا وقت تھا, حضرت نے پھونک مار کے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پھونک مار کے اس کو بجھا دیا. شاگردوں نے کہا, حضرت اندھیرا ہے, رات ہے, میت ہے, لوگوں کا آنا جانا ہے, آپ اس وقت, یہ تو جلانے کا وقت ہے. فرمایا یہی بجھانے کا وقت تھا. فرمایا جب تک یہ زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھا اور اس کے تابع ہو کر ہم اس سے استفادہ کر رہے تھے, اب جب یہ دنیا سے چلا گیا, اب یہ اس کے ورثا کی ملکیت چلا گیا اور ہم کو نہیں معلوم کہ اس کے ورثا بالغ ہیں یا نابالغ, کن کی طرف سے اجازت ہے یا اجازت نہیں, تو اس لیے فوراً بجھا دیا اور اپنے گھر سے چراغ منگا کر سارے کفن دفن کا انتظام کرایا. کیوں تھا یہ عمل؟ کیوں ہوا؟ خوف خدا کی وجہ سے ہوا, اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوا. جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے تو یہ اعمال وہی کیا کرتا ہے. مجھ جیسے آدمی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے, یہ اس کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے. بھائی اللہ اللہ سامنے, کوئی بات نہیں, دنیا جاتی ہے جائے, لیکن اللہ جی, اللہ کے احکامات نہ ٹوٹیں, اللہ کے احکامات نہ ٹوٹیں. آج وراثت کے اندر, وراثت کے اندر آپ نے اور میں نے بہت سنا ہوگا کہ جی میری بہنیں ہمارے حق میں دستبردار ہو گئی. سنا ہے نا؟ سن لیتے ہیں. کبھی کوئی بھائی کا جگرا بھی ہے جو بہن کے حق میں دستبردار ہوا ہو؟ میں نے نہیں سنا اپنی زندگی میں. ہاں کلیم صاحب آپ نے سنا ہے, اعجاز بھائی آپ تو سو رہے ہیں, سنا ہی کیا ہوگا, کوئی بات نہیں سوتے رہے. ہاں بھائی اور کوئی ہے؟ حضرت مفتی عبد الرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم اس پر ایک بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں یہ رسمی معافی ہے, اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں. پہلے بہن کو 50 لاکھ روپے, مثال دے رہا ہوں, اس کے حصے میں آ رہے ہیں یا 1 کروڑ روپے اس کے حصے میں آ رہے ہیں, ذرا اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو اور کہو بہنا ذرا مجھے ہدیہ کرنا, پھر دیکھنا انشاءاللہ اس کے دروازے پر جو دروازہ کھل جائے اس کا. جب تم نے دینا ہی نہیں, بعض بدبخت ایسے ہیں, حضرت مفتی عبد الرؤف سکروی صاحب فرماتے بعض بدبخت ایسے ہیں کہتے بہن بہن تم کو حصہ چاہیے یا بھائی چاہیے, اب وہ بیچاری خاموش ہو جاتی, کیا کرے گی کہ حصہ چاہیے یا بھائی چاہیے.
میں تو کہتا ہوں کہ اس بہن کو چاہیے کہ حصہ چاہیے, حصہ چاہیے, شریعت کا حق ہے. تم ناراض ہو گئے تو اللہ تمہیں پکڑے گا, ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں, حصہ چاہیے. کیوں اپنے اولاد کے حق کو ضائع کرتی ہو, مجھے بتاؤ نا, تمہاری اولاد اس کے حقدار نہیں ہے؟ آپ کہیں گے یار یہ مولوی بھی عجیب ہے. ارے بھائی اللہ نے حق دیا, ورنہ اللہ ہی معاف کرا دیتے بہنوں کو. چاہیے وراثت کے قانون کے اندر یہ علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے کسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جناب والا اگر تم اپنے حصے چھوڑ دو تو تمہیں بڑی نیکی ملے گی؟ کہیں نہیں دیا. معلوم کیا ہوا, حصہ لینا چاہیے, آپ کا جائز حق ہے, کیوں پیچھے ہٹتی ہیں؟ جی بھائی چلا جائے گا, بھائی چلا جائے گا وہ جائے گا, آپ نہ جائیں, آپ ملتی رہے, حوصلے سلوک کریں. اور وہ دروازہ نہ کھولے تو اس کا گناہ اس پر ہے, لیکن آپ نہ لے کر اس رواج کو بھی عام کر رہی ہیں, دوسرا اس کے گناہ پر اس کو تقویت بھی دے رہی ہیں, تیسرے نمبر پر آپ کے بچوں کا جو آپ کی وراثت میں حق بنتا ہے اس کا بھی آپ حق مار رہی ہیں, اس کا حق بھی مار رہی ہیں کہ جی بھائی کو ہم کیسے کہہ دیں. بھائی کو کہنا چاہیے کہ اللہ نے جب کہا تو یہ بھائی سو رہا تھا, جس کے ہاتھ جو چیز لگ جاتی ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے, قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے, یہ حشر ہے. میرے پاس ابھی ایک مسئلہ آیا ایک ہفتے پہلے, ایک بھائی ایک بہن, بس ٹھیک. بھائی صاحب کو بہن نے کہا بھائی کر لو ترکا, کہا ٹھیک ہے, اپنے گھر کے حصے کی لگا کے جی میرے گھر کا تو 1 کروڑ 1.25 کروڑ روپے, جبکہ میں اس علاقے کا خود پرانا رہنے والا ہوں, آج ڈیمولش مکان وہاں پر 2 کروڑ روپے کا ہے 120 گز کا. اور بہن سے کہہ رہے ایسا کرو 50 لاکھ روپے تم اور دے دو, بس حصہ برابر ہو جائے گا. لو بھائی ادھر سے بھی ڈنڈی مار رہے ہیں اور 50 لاکھ روپے بہن سے اور بھی چاہ رہے ہیں. وراثت کے معاملے میں یہ معاملہ ہوا ہوا ہے بھائی, تو دینا نہیں چاہتے. اب 400 گز کے گھر میں رہ رہے ہیں, 600 گز کے گھر میں رہ رہے ہیں, اب 120 گز کے گھر میں کیسے جائیں؟ چلے جاؤ. یہ وقت جب جنت ملے گی نا پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہو کہ کاش اور نعمتیں ہمیں دنیا کے اندر کم ہوتی تو آخرت ہماری بہترین ہوتی, مزیدار ہوتی ہماری آخرت. میرے بھائیوں یہ خوف خدا بہت ضروری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک صاحب کے ساتھ شراکت کی 30,000 دینار کی, آج کی کروڑوں روپے بنتے ہیں, 30,000 دینار. حضرت کا امپورٹ ایکسپورٹ کا اپنا جہاز تھا, بحری جہاز, صحیح اپنا جہاز تھا, اللہ نے اتنا نوازا تھا مال کے اعتبار سے, لیکن تقویٰ بھی ویسے ہی تھا. ایک بڑھیا آئی, یہ الگ واقعہ ہے, اور بڑھیا نے کہا حضرت دکان پر تھے کہ یہ کپڑا چاہیے, اللہ تجھے بہت دے گا, میرے پاس تو یہی ہے. کوڑیوں کے دام قیمتی کپڑا اس کو دے دیا. شاگردوں نے کہا حضرت کوڑیوں کے دام دے دیا؟ کہا میرے رب نے اس سے پہلے ہی مجھے اتنا دے دیا, اس میں کمانے کی ضرورت کیا, اس کی دعائیں لے لو, اس کی دعائیں لے لو, ان دعاؤں سے بہت کچھ ملتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 30,000 دینار شراکت کی. ایک صاحب کو دکان پہ بیٹھا دیا, وہ صاحب دکان پر بیٹھ گئے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آئے, تھان کھول کھول کر دیکھے, ایک تھان خراب تھا. کہا بھائی یہ تھان خراب ہے, ایک تو بیچنا نہیں, اگر بیچنا تو اس کا عیب بتا کر بیچنا, بغیر عیب بتائے مت بیچنا, یہ فرما کر چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد پھر آئے تو دیکھا وہ تھان نہیں ہے, فرمایا وہ تھان؟ کہا حضرت وہ تو بیچ دیا. کہا عیب بتایا تھا؟ کہا عیب نہیں بتایا. کہا اس کا کوئی پتہ ہے؟ کہا اس کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے. کہا فوراً دکان بند کرو, سب کی مالیت لگوائی, بیچا, جتنے پیسے آئے سب کا سب اللہ کے راستے میں صدقہ فرما دیے. فرمایا نہ جانے وہ تھان کون سے پیسے کے اندر مل گیا ہو, سب کا سب اللہ کے راستے میں صدقہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف تھا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف. اور جس کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہونا, تو بس یہی خوف عبادت کراتا ہے, یہی خوف گناہ کو چھڑواتا ہے, یہی خوف. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اسٹیشن پر پہنچے, اسٹیشن ماسٹر جانتا تھا, آپ کے ساتھ بہت سارے گنے تھے, گنا تو وزن کرا کر اس کے پیمنٹ کرنی تھی, پیسے دینے تھے. حضرت وزن کرانے لگے, اس نے کہا حضرت وزن کی ضرورت نہیں ہے, آپ جو ہے ایسے ہی لے جائیے. کہا بھائی وہ اسٹیشن ماسٹر آگے, کہا اس کو میں کہہ دوں گا, کہا اس سے اگلے والے کو, کہا وہ کہہ دے گا,
کہ اس سے اگلے والے کو, کہ وہ کہہ دے گا اس کو کہہ دوں گا. کہ وہ تو اس سے اگلے, کہا حضرت وہ تو آپ کا اسٹیشن آ چکا ہوگا. کہا نہیں, ایک اسٹیشن اور آئے گا. کہا خبر کا اسٹیشن, وہاں کون جواب دے گا کہ بھائی بغیر پیسے دیے ہوئے, حکومت کی ادائیگی کیے بغیر تم جو نکل گئے تھے اس کے پیسے کا حساب کہاں سے ہوگا؟ تو یہ خوف الہی یہ سارے کام کرایا کرتا ہے. کہ اللہ کا خوف ہونا تو انسان سیدھا چلا کرتا ہے, اگر خوف الہی نہ ہو تو انسان ٹیڑھا چلا کرتا ہے. حضرت مولانا مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور, جس طرح دارالعلوم دیوبند ہے اس طرح مظاہر العلوم سہارنپور ہے. یہی دو مدرسے ہیں جن کی آج یہ تمام دنیا کے اندر اللہ نے شاخیں پھیلائی ہوئی. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ مظاہر العلوم کے پڑھے ہوئے ہیں. تو مولانا مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس کوئی دوست آ جاتا, وہاں کے صدر مدرس تھے, کوئی دوست آ جاتا ذاتی بات کرنے کے لیے, وقت لکھ لیتے پورا مہینہ, وقت 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 لکھا 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 لکھا. اگر آدھے دن سے کم وہ وقت بنتا تو آدھے دن کی چھٹی منظور کرا لیتے, جو کہ 10-12 دن جو دارالعلوم کی طرف سے اجازت ہوتی اس میں سے کٹوا دیتے, اور اگر آدھے دن سے زیادہ وہ گھنٹے بن جاتے تو پھر پورے دن کی رخصت اپنے کھاتے میں لکھوا کر اپنی ایک رخصت کٹوا دیتے تھے. یہ احتیاط کیوں تھی؟ کیونکہ خوف الہی تھا, اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. اللہ نے دو چیزیں بتائی ہیں کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچایا. معلوم ہوا کہ خواہشات نفسانی سے وہی بچائے گا جو خوف الہی کو اختیار کرے گا. اگر خوف الہی ہے تو گناہوں سے بچائے گا, اپنے نفس کو بچائے گا, اور اگر خوف الہی نہیں ہے تو نظر بازی سے بھی باز نہیں آئے گا, سب کے سامنے بھی نظر بازی کرے گا, چھپ چھپ کے بھی نظر بازی کرے گا, آنکھوں کا زنا بھی کرے گا, دل کا زنا بھی کرے گا, کان کا زنا بھی کرے گا, زبان کا زنا بھی کرے گا یہ آدمی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جنت تو ایسے لوگوں کا ہی ٹھکانا ہے نا, جنت تو ایسے لوگوں کا ہی ٹھکانا ہے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, یہ شیخ ہیں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ مدینہ پاک حاضری کے لیے چلے گئے تھے, بڑھاپا تھا, کچھ عرصے کے بعد واپس مظاہر العلوم تشریف لائے. اتنا بڑا آدمی کی ضرورت ادارے کو ہوتی ہے, تو آتے ہی ایک عریضہ لکھا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور ادارے کے کام کا نہیں رہا ہوں. کیا بات ہے, کیا عز و انکساری ہے ان لوگوں کی, کیا میں ادارے کے کام کا نہیں, بوڑھا ہو گیا ہوں, اب مجھ سے کام نہیں ہوگا, سبق پڑھایا نہیں جائے گا, اس لیے اب میں مدرسے کی تنخواہ نہیں لوں گا. معاملہ چلا گیا حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں, حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت. یہ دونوں حضرات مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے رہے کہ حضرت آپ کے وجود ہی کی وجہ سے بہت سارے معاملات چل پڑتے, تو آپ جو وقت دیں, آپ کام نہ کریں, وقت کے جو ہے آپ پیسے لے لیا کریں. فرمایا کام کروں گا تو پیسے لوں گا, کام نہیں کروں گا تو پیسے بھی نہیں لوں گا, پیسے قبول نہیں فرمائے. پھر ان حضرات نے اس کی حضرت آپ کے وجود کی وجہ سے بہت سارے لوگ کام پر آ جاتے ہیں, تو آپ نظامت کو قبول فرما لیجئے اور پھر اس کی تنخواہ لے لیجئے. تو بادل ناخواستہ مدرسے کے فائدے کو دیکھتے ہوئے, دین کے فائدے کو دیکھتے ہوئے اس کو قبول کیا. اب میرے بات کا سمجھنے کی کوشش کرو, بڑھاپے کے اندر تو اور پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے, آدمی بوڑھا ہوتا ہے, بیماریاں ہوتی ہیں, تکلیفیں ہوتی ہیں, پیسے کی اور ضرورت بڑھ جاتی ہے, لیکن اس ضرورت کو نہیں دیکھا, اللہ کے خوف کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا, اللہ کے سامنے کیا کہوں گا کہ کام نہیں کرتا تھا پیسے لیتا تھا. کتنے ہمارے اکابر ایسے ہیں جنہوں نے پورے پورے اپنی زندگی جتنی تنخواہ لی وہ ساری کی ساری مدرسوں میں لوٹا دی, ساری کی ساری مدرسوں میں واپس لوٹا دی. یہ کیا ہے؟ خوف الہی ہے کہ مدرسے کا مال, الحمدللہ یہاں پر بھی ساتھیوں کو بعض ساتھی آتے ہیں, خانخواہ کے اندر آتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جناب موبائل کی چارجنگ ختم ہو رہی ہے, ضرورت ہے لگا لوں؟ لگاؤ, مسجد کے ڈبے میں پیسے ڈالو, کیونکہ یہ چارجنگ کے لیے آپ کو اجازت نہیں ہے. جو عملہ ہے صحیح ہے جی, جو یہاں سے متعلق ہے وہ تو اجازت ہے, ظاہری بات ہے یہاں رہتے ہیں. لیکن میرا کوئی دوست آ جائے, کوئی میرا متعلق میرا مرید آ جاتا ہے, تو یہ اس کے لیے تو نہیں بنی نا کہ چارجنگ کرے. چارجنگ کر رہے ہو تو پیسے ڈالو, الحمدللہ دوستوں کی عادت بن چکی چارجنگ کی. آج بھی ایک دوست چارجنگ, پیسے ڈبے میں ڈالیے اور چارجنگ کیجیے, ٹھیک ہے جی. چارج کیوں؟ اللہ کا خوف, اللہ کا خوف, معاملات کو سیدھا کرنا ہے. جو معاملات کو سیدھا کرے گا تو معاملات بنیں گے, اگر معاملات کو سیدھا نہ کیا تو گڑبڑ رہے گی بھیا. ایک ایک چیز کے اندر, مولانا عنایت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ مظاہر العلوم کے محتمن تھے یا ناظم تھے یہ یاد نہیں رہا مجھ کو. بہرحال ان کے جو تپائی تھی, ڈیسک تھی, اس کے اوپر دو قلم دان تھے, ایک ان کا ذاتی ہوتا تھا اور ایک مدرسے کا ہوتا تھا. مدرسے کا کام مدرسے کے قلم سے, ذاتی کام ذاتی قلم سے. میں نے اپنے شیخ رحیمہ اللہ سے جس دن سے سنا, حضرت ناصح الامت نور اللہ مرقدہ, حضرت مولانا حافظ ابرار اللہ صاحب کلیانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک دن حضرت کے خانقاہ جو تھی ارم بیکری کے پاس وہاں حاضر ہوا, تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب میں مسجد کے اندر مسلح بھی اپنا ذاتی رکھتا ہوں, کسی کے چندے کے پیسے کے مسلح پر نماز نہیں پڑھاتا ہوں, اپنا ذاتی مسلح رکھتا ہوں. الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن ہے یہ مسلح بھی میری ذاتی ملکیت ہوتا, جس دن ہٹ گئی اٹھا کے لے کے چلا جاؤں. کیا خیال ہے نا, مسجد کمیٹی کی ایسی کی تیسی. خوف الہی ہو تو یہ کام ہوتے ہیں, خوف الہی نہ ہونا تو پھر آدمی نہیں بچ سکتا. تو یہ خوف ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر پیٹرول کی مانند ہے, عبادت کرانے میں اور گناہوں سے بچانے میں. یہ آئے گی کیسے؟ تین باتیں عرض کر دیتا ہوں, یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا بھائی. نمبر ایک, مراقبہ, عذاب کا مراقبہ کریں, عذاب قبر کا مراقبہ کریں کہ سانپ بچھو آگ میں ذرا سی تیلی کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, وہاں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا. پانچ منٹ زیادہ نہیں کرنا ہے, زیادہ نہیں کرنا, ورنہ ایسا نہ ہو یہ کہ جناب والا اتنا خوف تاری ہو جائے, اتنا خوف تاری ہو جائے کہ اللہ کے رحمت سے آدمی مایوس ہو جائے. نہیں, اتنا نہیں. تو مراقبہ کریں, اور اس کے لیے بہترین کتاب ہے مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مرنے کے بعد کیا ہوگا, وہ لے لیں, اس کا مطالعہ کریں عمل کی نیت سے, لیکن شیخ سے پوچھ پوچھ کر کہ حضرت مجھ پہ تو بہت غلبہ ہو رہا ہے, مایوسی جا رہی ہے, تو شیخ بتاتا رہے گا. تو پہلا معاملہ مراقبہ, پانچ منٹ کا مراقبہ کریں تاکہ خوف الہی پیدا ہو, اور یہ خوف الہی حقوق دینے کے لیے آمادہ کرتا ہے. بسا اوقات یاد رکھنا میرے بھائیوں, کہیں بچے بھی مظلوم ہوا کرتے ہیں, کہیں بڑے مظلوم ہیں تو کہیں بچے مظلوم ہیں. کوئی بیٹیوں کے چکر میں بیٹوں پہ ظلم کر رہا ہے تو کوئی بیٹوں کے چکر میں بیٹیوں پہ ظلم کر رہا ہے, ٹھیک. کان کچا ہونے کی وجہ سے گھر کے معاملات کو برباد کر رکھا ہے, گھر کے معاملات کو, قبر میں پاؤں لٹک چکے ہیں, لیکن اخلاق اچھا کرنے کے لیے تیار رہی ہوں. یہاں بیٹے سامنے آئے گالم گلوچ برا بھلا ابے تبے اور نہ جانے کیا کچھ, ارے بھائی یہ دنیا ختم ہو جائے گی کیا کرو گے. تو یہ خوف الہی بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کا حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر مراقبہ, اور اس کے لیے مراقبہ موت بھی ہو, ہلکا سا مراقبہ کرے کہ میں مر چکا ہوں, میرے بیوی بچے رو رہے ہیں, ان کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, ہاں کوئی ابا ابا کہہ رہا ہے, صحیح, کوئی دادا کہہ رہا ہے, کوئی نانا کہہ رہا ہے, کوئی ماموں کہہ رہا ہے, کوئی چاچا کہہ کے پکار رہا ہے, بیوی سرتاج کہہ کے پکار رہی ہے, لیکن میں جواب نہیں دے سکتا. ہاں اب مجھے اٹھا کر نہلانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے, اب میرے کپڑے جو ہے قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں, اب مجھے جو ہے پانی ڈالا جا رہا ہے, اب مجھے کفن کے کپڑے میں لپیٹا جا رہا ہے, اب مجھے گہوارے میں لٹایا جا رہا ہے, اب مجھے گھر سے لے جایا جا رہا ہے, عورتیں بچے رو رہے ہیں, چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے, لوگ جو ہے لے کر مجھے مسجد کی طرف جا رہے ہیں, اب جنازہ ہو رہا ہے, اب جنازے کے بعد مجھے جو ہے قبرستان لے جایا جا رہا ہے, قبرستان پر آوازیں آ رہی ہیں جی قبر میں اتارو قبر میں اتارو قبر میں اتار دیا گیا ہے, اب سلیبیں پاٹ دی گئی ہیں, اب
لوگ جا رہے ہیں, جب لوگ 40 قدم دور چلے جاتے ہیں تو پھر جناب والا حساب کتاب کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں. مر ربو کا, ماں دینوں کا, مر رسولوں کا, ہلکا سا مراقبہ کریں, انشاءاللہ خوف الہی پیدا ہوگا. اور یہ خوف جب پیدا ہو جاتا ہے یہ اعمال کرنے پر انجن کی مانند جیسے پیٹرول ڈل جاتا ہے, پیٹرول ڈال دیتا ہے. گناہوں سے بچنے میں بھی یہ بہت معاون ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر دعا ہے, دعا سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اے میرے ربا میں گناہ سے بچ نہیں سکتا, مجھے بچا لیجیے. اے میرے ربا فجر کی نماز نہیں پڑھی جا رہی, گناہوں سے نہیں بچا جا رہا, ہاں جناب والا اینڈرائڈ موبائل نہیں چھوٹ رہا. ہمارے پاس 2-3 ساتھی آئے مسجد کی خدمت کے لیے, جس سے کہو کہ جناب اینڈرائڈ موبائل چھوڑنا ہوگا, مسجد کی خدمت چھوڑ دی, اینڈرائڈ موبائل نہیں چھوڑا. اینڈرائڈ موبائل ایسا چپک گیا ہے. کہاں اللہ کے گھر کی خدمت, کتنی بڑی عظیم الشان نعمت. تو دو باتیں ہو گئیں, ایک مراقبہ موت ہے, صحیح ہے جی, اور ایک جناب والا دعا. تیسرے نمبر پر صحبت اولیاء ہے. یہ تین کام کر لو میرے بھائی, اللہ والوں کے پاس جا کر خود بخود ان کی کیفیات, کردار, گفتار, رفتار, معاملات, لین دین, ہر چیز آہستہ آہستہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور انسان کے اندر خود ایک الگ سی تبدیلی آتی ہے. وہ کہتا ہے کیا ہو گیا مجھ کو, یہ دنیا ہی تبدیل ہو رہی ہے, دل کی دنیا عجیب و غریب کیفیات محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے. پہلے نماز پڑھتا تھا الگ تھی, اب کسی اللہ والے کے پاس جانا شروع کیا, نماز الگ ہو گئی. یاد رکھنا میرے پیارے, اگر شیخ نہ ہوا اور ہم نے مراقبہ شروع کر دیا تو بہت سے لوگ تو مایوسی پہ چلے جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ کفر تک بھی چلے جاتے ہیں, انکار کر بیٹھتے ہیں چیزوں کا. اس لیے اپنے سر پر کسی سرپرست کو رکھ کے اس کی مثال طبیب کی تھی ہے. طبیب کو معلوم ہے کہ یہ اینٹی بائیوٹک 5 دن کے بعد دوسری اینٹی بائیوٹک دینی, پھر اتنے دن کے بعد تیسرے قسم کی اینٹی بائیوٹک چلانی ہے, پھر یہ والی دوائی دینی ہے, پھر یہ پرہیز کرانا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو معلوم ہوتا ہے, قدم بہ قدم چلا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے کسی اللہ والے کے پاس جا کر اللہ والے کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر پھر اس کے ساتھ قدم پہ قدم رکھو. دیکھو جہاں اللہ والے جائیں گے انشاءاللہ ہمارا گمان کیا ہے بھائی, جیسے حضرت والا فرماتے ہیں بھائی بادشاہ کے قدم پر قدم رکھا کہاں پہنچو گے, شاہی محل پہنچو گے, اور اگر بھنگی کے قدم پر قدم رکھا تو بھنگی پہاڑے پہنچو گے. اللہ والوں کے انشاءاللہ نقش قدم پر چلو گے تو سیدھے جنت پہنچو گے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جل جلالہ وتعالی شانہ, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. بھائی ختم نبوت رسالے کے بارے میں جن احباب نے ابھی تک جو ہے ختم نبوت رسالے کے پیسے جمع نہیں کرائے تو وہ جلد از جلد جمع کرا دیں تاکہ وہاں سے چھپ کر آپ لوگوں کے گھر میں ارسال بھی ہو سکے. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں پہنچتے نہیں, نہ پہنچے, ہمارا کام تو اللہ کے نبی کو خوش کرنا ہے. ہمارا کام تو اگر 1200 روپے میں اللہ کے نبی کی شفاعت مل رہی ہے تو مہنگی لگ رہی ہے نا, مہنگی لگ رہی ہے. ارے میرے بھائیوں یہ مت دیکھو, ہمارے بھی یہی ہوتا ہے. یہ بتاتے ہیں کہ باقاعدہ یہ قادیانی پوسٹ آفیسز جا کر جو ختم نبوت کے رسالے ہوتے ہیں ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے, آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو ہم اس سے مایوس کیا ہوں, ہم نے جس کو دیا اس تک پہنچ چکے, ٹھیک ہے نا جی. تو آگے بڑھے, اللہ جی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.